سپاہ صحابہ، سنیوں کی دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا محمد اعظم صاحب تاریخ کا تاریخی کتاب ہونے والا ہے، تمام ساتھی توجہ کے ساتھ
سپاہ صحابہ مولانا اعظم سنیوں کے وزیر اعظم صحابہ مولانا اعظم طارق قبل استقامت مولانا اعظم طارق نعرہ تکبیر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله عز وجل في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات ذوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے عزیز کارکنوں، جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں آج اس پرسعادت تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس تقریب میں شیخ العربی والعجم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ برغاتی رحمہ اللہ تعالی کے جانشین حضرت شیخ التفسیر شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان بلخاتی صاحب مجدد اللہ عالی نے قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کے بارے میں اپنے اس
تفسیر قرآن کے سلسلہ کا اختتام کیا ہے جو آج سے ڈیڑھ ماہ قبل شروع کیا گیا تھا. قرآن کریم اللہ کی وہ آخری کتاب ہے کہ جسے صرف کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں بلکہ کلام اللہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. میں نے اپنے علماء اور اساتذہ سے یہ نقطہ سنا ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں یا صحائف نازل ہوئے وہ کتاب اللہ تھے. قرآن کریم صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ ہے, اور اس کلام اللہ کو باقی تمام کلاموں اور کتابوں پر اسی طرح شرف حاصل ہے جس طرح خالق کو اپنی مخلوق پہ شرف اور فوقیت حاصل ہے. عرب کی دنیا میں ہمارا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا سا مس ہے, تعلق ہے. کتاب لکھنے والے, تالیف کرنے والے مصنفین مؤلفین ایک عرصے دراز تک مطالعہ کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اس عنوان پر لکھنا چاہیے. پھر اس عنوان پر سالوں وہ تیاری کرتے ہیں, سالوں تیاری کرنے کے بعد ایک عنوان پر کتاب لکھتے ہیں, اور کتاب لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں ابھی اس عنوان پر جتنا لکھنا چاہیے تھا میں نہیں لکھ سکا. تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ ایک عنوان کے لیے ایک کتاب, دو عنوانوں کے لیے دو کتابیں, اور بعض دفعہ شخصیات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کئی کئی جلدوں میں ایک شخصیت پر کتاب لکھنی پڑتی ہے, ایک شخصیت اور کئی جلدوں میں کتاب. ایک شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے, اس کا نقشہ کھینچنے کے لیے, اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات کی ضرورت ہے, صرف ایک شخصیت کے لیے. ایک عنوان کے لیے ہزاروں صفحات کی ضرورت ہے, ایک شہر کے جغرافیہ کو بیان کرنے کے لیے, تاریخ کو بیان کرنے کے لیے, فضا کو بیان کرنے کے لیے, ماحول کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم وہ اللہ کی لاریب کتاب اور ایسی موجز کتاب ہے, 30 پاروں پر مشتمل ہے, 540 رکوع ہیں, 114 سورتیں ہیں, عنوان بے شمار ہیں, اور پڑھنے لگ جائے تو بتلاتی ہے جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا. پھر بنانے والے نے آسمان و زمین جب بنائے تو کتنے دنوں میں بنائے, پھر وہ ان سے فارغ ہو کر جب عرش پر مستوی ہوا تو اس کی شان کیا تھی, پھر جب اس نے چاہا کہ روحوں کا اجلاس بلائے تو انبیاء کو کیسے بلایا, کیا کہا, پھر اس نے چاہا کہ فرشتوں کو پیدا کرے تو کیسے پیدا کیا, پھر اس نے چاہا کہ اس زمین کو آدم سے بنائے, آدم سے بسائے, اپنے نائب کو پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا, آدم کی نیابت کا اعلان ہوا, فرشتوں نے مشورہ کیا دیا, پھر یہاں تک بیان کر دیا کہ جب آدم کو پیدا کیا فرشتے سجدہ کر کے نجات پا گئے, شیطان انکار کر کے راندہ درگاہ ہو گیا. کہاں سے بات کا آغاز ہوا, کہاں سے بات کا آغاز ہوا, جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا, زمین و آسمان بنائے, پھر کائنات رنگ و بو میں طرح طرح کے گل بوٹے لگائے اور پھولوں کی مہک پھیلا دی, پھر یہاں تک کہ اپنے خلیفے کو پیدا کیا, مسجود ملائکہ کا بنایا, پھر آدم و حوا جنت میں رہے, پھر یہاں تک کہ جنت سے زمین پر چلے آئے, پھر گزرے اوقات ہوتا رہا, پہلا قاتل کون تھا, پہلا مقتول کون تھا, پھر یہاں تک آگے چلے کہ دنیا میں شرک اور کفر کی وبائیں کیسے پھیلی, پھر شرک اور کفر کی گنگور گھٹاؤ میں نوح علیہ السلام آفتاب نبوت بن کے کیسے چمکا, پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا حاصل کیا, 950 سال تک نوح علیہ السلام نے کس طرح توحید کے ترانے کو بلند کیا, قوم کیسی ضدی حدب اور ملکن نکلی کہ 950 سال تک نبوت اعلان کرتی رہی وہ انکار کرتی رہی. ہم تو بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ یہ کئی دن ہو گئے, کئی سال ہو گئے, ہم سمجھا کر تھک گئے ہیں, لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, انکار ہی انکار ہے. یہ بات بھی دھیان رکھو, اگر آپ کا موقف حق ہے, آپ کی بات صحیح ہے, کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے, حق بات کا اقرار سے اعلان کرتے جائے, کرتے چلے جانا ہی کامیابی ہے. کامیابی قلت و کثرت پر نہیں ہوتی، کامیابی نتیجے کے برآمد ہونے یا نہ برآمد ہونے پر نہیں ہوتی، کامیابی حق کا دامن تھامے رکھنے پر ہوتی ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے جتنے نبی اور رسول اس کائنات میں آئے وہ سب آئے اور جب واپس گئے کامیاب گئے یا ناکام گئے، کامیاب گئے یا ناکام گئے. اگر آپ کامیاب کہتے ہیں تو اگلے سوال پہ غور کیجئے. نوح علیہ السلام کی 950 سالہ محنت اور تبلیغ کا نتیجہ صرف 80 آدمی ہے. 15 سال میں ایک آدمی ایمان لاتا ہے، باقی سب انکار کرتے ہیں. اور بعض پیغمبر تو ایسے آئے کہ ساری زندگی دعوت دیتے ہیں، ایمان لانے والا ایک بھی متنفس نہ ہوا. ساری زندگی دعوت دی، ایمان لانے والا ایک ہوا یا ایک بھی نہ ہوا. نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 80، انکار کرنے والی کئی نسلیں، نسل در نسل انکار، نسل در نسل انکار. باپ انکار کیا، اس کی اولاد نے انکار کیا، دادے نے انکار کیا، پوتوں نے انکار کیا، پوتوں کے بیٹے اولاد پیدا ہوئی، منکر پیدا ہوئی. 950 سال میں 18 نسلیں پیدا ہو کر پرندے خاک ہو گئی، مگر نوح علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والا کوئی نہ ہوا. جن انبیاء کے ہاتھ پر کوئی بھی ایمان بیٹھ نہیں ہوا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء بھی کامیاب یا ناکام. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ کی بات حق ہے، آپ کا موقف صحیح ہے، آپ کی دعوت مبنی پر حقیقت ہے، آپ کے ہاتھ میں جو پچ ہے وہ پچ میں حق و صداقت ہے، تو قوت کے ساتھ، جرات کے ساتھ لڑا کے چلا جائیے. یہ کامیابی ہے، ماننا نہ ماننا کامیابی کی دلیل نہیں ہے. حکومت و اقتدار کا ملنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بڑی جماعت کا مان لینا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یا ساری دنیا کا انکار کر دینا کسی آدمی کی ناکامی کی دلیل نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کو اس پر مت رکھا جائے، کامیابی یہ ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں دامن حق ہے، یہی کامیابی. تو میں عرض کر رہا تھا، عنوان ایک ہوتا ہے، صفحات ہزاروں ہوتے ہیں، شخصیت ایک ہوتی ہے، کتاب کی جلدیں کئی ہوتی ہیں، مگر قرآن 30 پارے کی کتاب، 114 سورتوں کی کتاب ہے. عنوان بے شمار ہے. جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ پھر آدم کیسے بنا؟ پھر روح کیسے آئے؟ پھر ابراہیم کا پالا وقت کے نمرود سے کیسے پڑا؟ پھر وقت کے نمرود کے سامنے ابراہیم نے کیسے تعریف کا ترانہ بلند کیا؟ اور وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، ربی اللہ عجیب عمیز، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. ہمیں تو فکر کرو، سانو تو پارا ہی بدھو نال گیا. ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ایک دن وزیر ہوتے ہیں، دوسرے دن اسیر ہوتے ہیں. ایسے ایسے کروں کے ساتھ پہلا پڑا اللہ کے نبیوں کا کہ جو اپنی حکومت اور اقتدار میں اس قدر مضبوط اور مستحکم تھے، ایک نشے اور غرور میں آ کے کہنے لگے، انا ربکم الاعلی، کیسے خدا تو ہے میں. کوئی پردہ واقعہ تھا ان کے سامنے. لیکن نبوت کی شان یہی ہوتی ہے، جہاں بڑے بڑے بہادروں کی زبانیں بند ہوتی ہیں، نبوت کی بات کا آغاز نہیں ہوتا. نعرہ
تکبیر،
جس دربار میں پلکیں اٹھا کر بادشاہ کی طرف دیکھنے کی لوگ جوت میں رکھتے تھے، اس میدان میں ایک جوان کھڑے کر کہتا ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو نمرود نے پینترا بدل کر کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم نے فون چھوڑ دے، فرمایا میرا رب ایک کام اور بھی کرتا ہے، اگر تو کر سکتا ہے تو کر. میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے. فرمایا ایک اللہ بھی کفر ہے، فرمایا ایک اللہ بھی کفر، یہ بھی بیان کر دیا. پھر ابراہیم سے کیا کیا امتحان آئے سارے بیان کر دیے. بچے کے گلے پہ چھری کیسے رکھی بیان کر دیا. بت خانے میں جا کر خلیل اللہ نے جھوٹے معبودوں کا آپریشن کیسے کیا قرآن بیان کر رہا. ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلیے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل ہے، جناب اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام ہے، جناب یعقوب پر کیسے فرقت کے لمحات گزرے ہیں، جناب یوسف نے کیسے شام کے مصر کا سفر کیا ہے، پھر جناب یوسف کیسے اسیری سے نکلے ہیں اور تاج مصر پہن کر کس طرح تاج حکومت پہن کر کس طرح مصر کے والی بنے، کیسا نظم و نقص تھا، کس طرح وہ بھائی جو کنویں میں جا رہے تھے آج غلام بن کر آج یوسف کے سامنے بھکاری بن کر آ گئے.
قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے. آگے سب سے چلے جائیے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ایک سلسلہ چلا ہے جسے قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں. وہی مصر ہے جہاں ایک وقت تھا حکومت سے اقتدار تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا. اپنی بدعنواریوں کی بنا پر جب انبیاء کی اولاد نے بدعنواریوں کا راستہ اختیار کیا تو وہی قوم ذلت و رسوائی کے گھروں میں رہ گئے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے. بڑے لوگوں کی اولاد ہونا بڑے عزت کی بات ہے, بڑے لوگوں کی اولاد کا شرف حاصل ہونا بڑا مقام کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مقام اسی وقت تک نصیب ہوتا ہے جب اپنے بڑوں کی عزت کی لاج رکھتے رہو, جب اسی راہ پہ پڑے رہو, جب انہی کے سر افتخار کو بلند کرتے رہو, جب انہی کے کردار کو دہراتے رہو, اور جب اپنے بڑوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. تاریخ اتنی ظالم سے ہے کہ وہ فوراً انقلابات برپا کر دیتی ہے. وہ قوم جو مصر میں حاکم بن کر آئی تھی صدیوں دوڑے گزری کے وہی قوم مغلوب ہو چکی تھی. جو کام تیرے ملک میں پورے دنیا کرتے ہیں وہی کام فرعون کے دور میں قوم بنی اسرائیل کیا کرتی تھی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ تو بہت چھوٹا کام ہے. قوم بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد, یعقوب علیہ السلام کی اولاد, برادران یوسف, اور آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بنی اسرائیل کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے تلا کے ذمہ کر دیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر جب بڑی یقین کی بات ہوگی تو قوم انبیاء کی اولاد کے پیدا سے بچے کو جینے کا حق حاصل نہ تھا. پیدا سے بچے ذمہ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس قوم کا ایک نجات دہندہ پیدا ہونے والا ہے. اور اللہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ فرعون نے کہا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا, تو میں نے فیصلہ کیا میں پیدا نہیں کروں گا, اسے قربان بھی تیرے گھر میں چڑھاؤں گا, اسے قربان بھی تیرے گھر میں چڑھاؤں گا. یوسف موسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے؟ ان کی والدہ کے پاس جبریل کیسے آئے؟ کیسے صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا؟ کیسے وہ نیل کی تبیانیوں میں چلتا چلتا فرعون کے گھر میں پہنچ جاتا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں کس طرح پرورش پائی؟ کس طرح ان کے ہاتھ سے چٹی مارا گیا؟ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے وطن کو چھوڑا ہے؟ پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر میں پہنچے؟ کیسے وہاں سے واپس پڑتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ لینے جا رہے تھے, سلام کہہ رہے نبوت مل گئی, آگ کے متلاشی کو نبوت مل گئی. یہ بھی قرآن بتلاتا ہے. تو عام کتابیں ہیں, ایک شخصیت پر ہزاروں صفحات, ایک شخصیت پر ہزاروں صفحات, ایک عنوان پر کئی کئی جلدیں. یہاں عنوان ہزاروں ہے, قرآن ایک ہے. عنوان ہزاروں ہے, قرآن ایک ہے. عنوان بے شمار ہے, بے حد و حساب ہے. ایسی کتاب ہے جو وہ کچھ بتلا رہی ہے جس جو آنکھ نے دیکھا نہیں, جو ذہن نے سوچا نہیں. ایسی کتاب ہے جس نے انسانیت کی پوری تاریخ کو اپنے اندر سما لیا ہے. ایسی کتاب ہے جو ماضی بتلاتی ہے, حال بتلاتی ہے, مستقبل کی نشان نہیں کرتی. موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا, حضرت ادریس کو بتلایا, حضرت ایوب کو بتلایا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا. اللہ کے سارے پیغمبروں کا قرآن تعارف چاہتے چاہتے پھر رسول اللہ پر نازل ہونے والا قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ بدر احد میں کیا ہوتا تھا, پھر یہ بھی بتلاتا ہے خندق کیسے ہوا, یہ بھی بتلایا کہ صلح حدیبیہ میں کیسے ہوا, یہ بھی بتلایا کہ بیعت کرنے والوں کے لیے ادارے رضا کیسے ہوا. قرآن ہے, یہ بھی بتلاتا ہے کہ یا کیا ہوگا مرنے کے بعد, کیا ہوگا حشر میں, کیا ہوگا جنت میں, کیا ہوگا. کتاب ایک ہے, عنوان ہزاروں ہے. دنیا میں ایسی کتاب کوئی نہیں ہے جو ہزاروں عنوانات پر مستقل ہو, جو تمام دنیا کے حقائق کو, معلومات کو اپنے اندر جمع کر لے. اور ایسی کتاب لکھنے والا کوئی پیدا تو کب ہوتا کہ اگر اسے اتنا اس کا علم اتنا وسیع ہوتا, جب اس کا پیدا ہونے سے پہلے اس کے پاس علم محدود ہے, وقت محدود ہے, عمر محدود ہے, اور اس کی سوچ و فکر کے سانچے محدود ہے. محدود والا, محدود عمر والا, لامحدود کتاب کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو ہزاروں عنوانات کو اپنے اندر سموئے ہوئے, ہزاروں عنوانات. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تفاصیل جب لکھی گئی وہ آج اس وقت تک میری معلومات کے مطابق قرآن پاک کی ایسی تفسیریں بھی آ چکی ہیں جن کی جلدیں 100 سے اوپر ہو چکی ہیں. 100 جلدوں سے اوپر قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہمارے پاس ہے. اس عنوان سے ہٹ کر ایک اور عنوان کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کے ذوق کے مطابق بھی چند باتیں ہو جائیں, کیونکہ آپ تو مجھ سے علمی باتیں نہ آپ نے سننا ہے نہ میں نے سنانا ہے. میں تو کم علم آدمی ہوں. علم یہاں سے حاصل کرو. ہمارے پاس علم نہیں ہے, بس ہمارے پاس ایک جذبہ ہے, بس اور کچھ نہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں اعلان کیا کہ اس کو ہم نے اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے,
ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو محافظ کا کام ہے حفاظت کرنا دشمنوں سے, اور دشمن کی جتنی جارحیت ہوتی ہے حفاظت کرنے والے میں بھی اتنی شدت آتی ہے. دشمن اگر خاموشی سے آگے بڑھتا ہے تو حفاظت کرنے والا خاموشی سے روک دیتا ہے. دشمن آہستہ سے ہاتھ بڑھاتا ہے تو پہرے دار آہستہ سے ہاتھ ہٹا دیتا ہے. وہ تیزی سے ہاتھ لاتا ہے, وہ تیزی سے پیچھے ہاتھ لاتا ہے. اور دشمن مسلح ہو کر آتا ہے تو پہرے دار بھی مسلح ہو کر آتا ہے. دشمن جدید اسلحہ سے لیس ہو کر آتا ہے تو پہرے دار بھی جدید اسلحہ سے لیس ہو کر کھڑا ہوتا ہے کہ تو جس رنگ میں آئے گا, جس انداز میں آئے گا, تیرا مقابلہ کیا جائے گا تو میرا کام پاسداری اور پاسبادی ہے. قرآن کا محافظ اللہ ہے, قرآن کا محافظ قرآن کی طرف جو جس نیت سے بڑھا اسے پھر اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملا. جس نے زبانی قرآن کی مخالفت کی اس کی مخالفت بھی ہوئی, اور جس نے قدم بڑھائے پھر اس کے قدم بھی ٹوٹے, جس نے ہاتھ بڑھائے اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے, جس نے بری نظروں سے دیکھا وہ اندھا بھی ہوا, اور جس نے زبان چلائی وہ گنگ بھی ہوا, اور جس نے اقتدار کے نشے میں آ کر دینی اداروں کو تباہ کرنا چاہا, اقتدار کے نشے میں آ کر قرآن پڑھنے والی زبانیں سے نماز کرنا چاہی, نشہ اقتدار کا تھا, قرآن کی تحقیق کر رہا تھا, پھر کہا کہ میں دینی اداروں کو تباہ کرنا چاہتا ہوں, پھر حفاظت کرنے والے نے کہا خود تمام ہو جاؤ گے. نہیں سمجھے کیا بات ہے؟ اللہ کے گھر کے پڑوس میں اس دینی ادارے میں کھڑا ہوں. ابھی سال نہیں گزرا, ایک سال گزشتہ سال اٹک کی جیل میں اکیلا تھا. کال کوٹھیاں 16 کال کوٹھیوں کا ایک بلاک, اور وہاں کا ایک ہی مہمان آدم تارک, یعنی باقی ساتھیوں کو پیسے ڈالتے ہیں, اس کوٹھلی میں اکیلا, اس میں اکیلا, اس میں اکیلا, تو رہتے تو 24 گھنٹے بند ہیں, لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ لیتے ہیں. لیکن میرے لیے آڈر تھا اس اکیلے کو رکھو, اس پورے وارڈ میں کوئی نہ ہو. رمضان کا مہینہ آیا, میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا, میں نے کہا ویسے تو میں نے کبھی شکایت نہیں کی, لیکن ایک کام کر دو, جیل سے کوئی حافظ قرآن دے دو جو تراوی کے وقت آئے میرا قرآن سن لے, ہم با جماعت دونوں نماز تراوی پڑھ لیا کریں گے. سپرنٹینڈنٹ نے کہا, اس نے کہا مولانا آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے, ہمارے پاس جیل میں حافظ قیدی ہے, ہم ایک گھنٹے کے لیے آپ کے پاس بھیج سکتے ہیں. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ چودھری اتامبر نے کہا اگر اجازت آپ کو مل جائے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے تراوی پڑھوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اوپر فون کیا آئی جی سے, آئی جی نے ہوم سیکٹری کو کہا. دوسرے دن سپرنٹینڈنٹ بڑا پریشان بیٹھا تھا. میں نے کہا کیا جواب آیا ہے؟ کہنے لگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے قرآن سننے کے لیے بھی آدم تارک کو ہم قیدی نہیں دیں گے. ویسے ہی بہت ہو رہی ہے. اب کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا سننے کے لیے تراوی کی اجازت دو. ہیں تم نے اپنے دور میں کیا کیا؟ اور مکافات عمل, میں نے کہا جو جس انداز میں قرآن کی طرف بری نیت سے بڑھتا ہے اسے اسی انداز میں جواب ملتا ہے. جس رات کو انقلاب آیا اس رات کو تحریر پکا کے جامعہ باب العلوم میں کیا ہوا؟ اس رات کو باب العلوم میں 300 سپاہی پولیس کا دیواریں پھاڑ کر مدرسے میں داخل ہو چکا تھا. اور میں یہاں یہ بھی کہوں پولیس والوں پہ غصے نہ ہوا کرو, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, یہ تو حکم سے مجبور ہوتے ہیں. ابھی ان کو حکم ہوا کہ وہاں چلے جاؤ آ گئے, ابھی انہیں حکم ملے واپس چلے جاؤ چلے جائیں گے. ان یہ تو موجود ہی رہنے والے, حکم دیا اوپر سے دیواریں پھوٹ کر چلے گئے, تو آ کے صندوق توڑ دیے, الماریاں توڑ دی, قرآن مجید اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکے, کہاں اسلحہ لینے آئے ہیں. اور جب وہیں پتا چلا تو میاں صاحب کی حکومت بدل گئی, پولیس واپس چلی گئی. خدا کے گھروں کو ویران کرنے والا, مجھے مطلع تمہارے محلات ویران ہوئے یا نہیں ہوئے, روا کی گاڑیاں اوڑنے والا اور قرآن کے تاریوں کے دوڑ مار کر ان کے والدین کو رلانے والے, آج تمہاری بیویاں روتی ہیں یا نہیں روتی, تمہارے والدین روتے ہیں یا نہیں روتے, جو تم نے کیا جو تم نے بویا آج کاٹ رہے, اور تمہاری حالت حیرت ہوتی ہے ہمیں. ابھی 40 دن نہیں گزرے گنجا گنجے نو ملا تو دو روپئے روپئے دیں, بس اتنی سی بات, اتنا پٹ ہے سارے جنگلی زبان آدم تم نہیں پٹ ہے, بس بتاؤ 40 دن بعد رو پڑے. مجھے کسی نے کہا اگر یہ پہلے دن بھی ملتے یہ پہلے دن بھی ہوتے, چالیس منٹ بہت زیادہ ہو گئے، جدا جدا تھے، اکیلے اکیلے رہتے رہے تھے دونوں، رام دلیل مل کے کرے آپ گاڑیاں، رام دلیف آج بار مل کے رہیے، آؤ مل کے سفید ماتم برتا کریں، کیونکہ ہمارا محرم لوگوں کے محرم سے پہلے ہی آ گیا، روئے اور بہت خوب لکھا روزنامہ صاحب کے ایڈیٹر احمد میر نے، اس نے اس کے اوپر ضابطہ ایک آرٹیکل لکھا، آؤ مل کر رہے، اس میں اس نے کہا کہ میں نے جب یہ خبر پڑی کہ نواز شریف شہباز شریف کو ملا دونوں رو پڑے، کہنے لگا یہ خبر پڑھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، مجھے رونا طرف کی وجہ سے نہیں آیا، مجھے رونا اپنی قوم کے فیصلے پہ آیا کہ ہاں نہیں قوم تم نے ایسے لوگوں کو لیڈر کیا جو چالیس دن اتنی سی بات کرو پڑے، بڑی بات نہیں کہتا، 4.5 سال ہم نے جیلوں میں گزارے ہیں، رب محمد کی قسم کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں ٹپکا، اگر تم اتنے ہی تھے، یہ میدان یہ بزدلوں کا میدان نہیں ہے، یہ بزدلوں کا میدان نہیں ہے، یہاں آنا ہے تو شاہ سوار اور بلاول بن کے آؤ، تو آج تک اس سوا کے نشے میں چور ہو کر وہ سب کچھ کرتے رہے، خدا کی قسم جب ان سے جا کر کہتے ہمارے احباب ہمارے ذمہ دار کہ جناب والا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ ہتھکڑیاں پہنا کر بیڑیاں پہنا کر بار بار کر لوگوں کو پولیس کے ذریعے سے مروا رہے ہیں، تو آگے سے چھوٹا گنجا کہتا ہس کم جہاں پاک، ہس کم جہاں پاک، ان کے اقتدار کے خاتمے سے 5 دن پہلے حافظ عمران خان ماسٹر سعید افضل پوسٹ لکھپت جیل سے نکالے گئے، یہ لڑکے اس وقت سے جیل میں ہیں جب لشکر جنگی بنا بھی نہیں تھا، جب میں اور حضرت فاروقی شہید جیل میں گئے تھے، کوئی قتل کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی قتل کا پرچہ نہیں، سب قتلوں سے ضمانت ہونے کی رہائی ہونے والی تھی، 8 دن پہلے ان کو کہا گیا تیاری کر لو تمہارا وقت آ پہنچا ہے، انہوں نے والدین سے رابطہ کیا، والدین عدالت میں چلے گئے، اور یہاں تک کہ اخبارات نے اداریے لکھے، اخبارات کو بیانات جاری کر دیے، عدالت نے سٹے دے دیا، خبردار ان کو ہاتھ مت لگانا، لیکن دن کے وقت ان کو نکالنے کے لیے آ گئے، وہ وصیت نامہ اب بھی میرے پاس ہے، آخری لمحے میں ماسٹر شہید افضل لکھتا ہے، کہتا ہے میری والدہ محترمہ، میرے والد محترم، اس وقت ہماری ہم سب کو بند کر دیا گیا ہے اور ابھی ہمیں نکالنے والے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا وقت آخر آ پہنچا ہے، کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں جس مشن پہ مر رہا ہوں مجھے فخر ہے کہ اس مشن پر ہمارے اکاؤنٹ نے جان دی ہے، میں بھی جان دینے کو تیار ہوں، میری امی رونا نہیں، میری موت پر رسم و رواج نہیں کرنا، اور پھر کہا سپاہی صحابہ کا ساتھ نہ چھوڑنا، میرے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب جوان ہو جائے ان کے ہاتھ میں سپاہی صحابہ کا پتم دے کر کہنا کہ صحابہ کی عزت سے گر جاؤ، لے گئے ہمیں آج 8 اکتوبر کی صبح جب انہیں ہتھکڑیاں پہنا کر بیڑیاں پہلے سے لگی ہوئی تھی، انہیں کھڑا کر دیا گیا اور کہا پھر اس کے ملازموں کو گولیاں مارو، تو ان سے اور تو کچھ نہ ہو سکا، قرآن پڑھنے لگ گئے، قرآن پڑھنے لگ گئے، پر اس کے ملازم بھی مسلمان تھے، جب انہوں نے قرآن کی آواز سنی انہوں نے بندوق کے نیچے رکھ دی، انہوں نے کہا یہ پیٹیاں پکڑ لو، یہ پیٹیاں پکڑ لو، قرآن پڑھنے والوں کو گولیاں مار دو، ہم نہیں مارتے گولیاں، پھر یہاں تک کہ جب ان مسلمان غیور پولیس والوں نے کہا ایک تو یہ غیر قانونی بات ہے، دوسرا قرآن پڑھنے والے کو گولیاں مار دیں، تو پھر یہ ظالم ان کو لے کر آئے جو قرآن مانتے ہی نہیں تھے، جو قرآن مانتے ہی تھے، اور قرآن کے منکروں نے پھر گولیاں ماری، اور گولیاں مارتے ہوئے بھی یہ ثابت کر دیا اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہوتا تو ہم بھی قرآن پڑھنے والے کو گولیاں نہ مارتے، دوستو یہ مکافات عمل ہے، کون کہتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو پرویز مشرف نے پکڑا ہے، خدا کی قسم یہ تو اللہ کی پکڑ ہے، خدا کی پکڑ میں ہے، اور خدا کی گرفت میں جو آتا ہے ان نہ بخش ربی کا شدید، پھر وہ بڑی گرفت کی طرف، جس نے بھی پوری نظر سے دیکھا وہ اندھا ہو کے مرا، جس نے ہاتھ بڑھائے اس کے ہاتھ ٹوٹے، اور جس نے برے نیت سے قدم بڑھائے اس کے قدم ٹوٹے، تو یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لے لیا ہے. اور یہ تو مسئلہ ہے کیوں دیوانہ چاہتا کہ بچے اور جوان پاگل ہو کر جنون میں پھرتے ہیں؟ کیوں دیوانے ہوئے پھرتے ہیں؟ ہماری کسی سے کوئی جائیداد کی جنگ ہے؟ کوئی دولت کا جھگڑا ہے؟ کوئی دراوی کے اختلافات ہیں؟ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں, جو شخص جو قوم اور جو طبقہ اللہ کا قرآن کے بارے میں یہ کہے گا کہ رب کا قرآن بدل گیا ہے, اس میں کمی کیسی ہو گئی ہے, اتنا پیارا کی دے ہے, وہ شخص تیر سے آ کے نکل گیا جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں اپنے مشن اور اپنے موقف اور اپنے پروگرام اور نسل العین پر پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے غور و فکر کے ساتھ اپنے پروگرام اور نسل العین کو دیکھ کر سوچ کر اس پہ کھڑی ہوئی ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, انسان ہونے کے ناطے کبھی آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے. ہوتا ہے چھ سال کے بعد یہ چھٹا رمضان ہے, جب اپنے بچوں کے ساتھ ساری افطاری کرتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ رمضان کیسے گزرتا ہے. ہم نے تو روزے اور سہریاں تنہائی میں کی, ایسے ایسے وقت ہم تو گزرے. جب عید کا چاند نظر آتا ہے بچے مکان پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں امی چاند نظر آ گیا ہے, لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کرتے ہیں. جب لوگ مبارک دے رہے ہوتے ہیں عید میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوتا ہے, جیل میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوتا ہے, سپاہی جانتا کا نہیں. عام لوگوں کی تفریح یہ ہوتی ہے لوگ کپڑے نہیں پہنتے, اور صبح کو جب عید ہوتی ہے, پہلے دو تین عیدیں ہمیں جہاں ہوا کرتی تھی پچھلے دور میں, ہم عید میں جمع لوگوں کے ساتھ پڑھتے تھے. جب ہم کپڑے پہن کر جاتے لوگ کہنے لگے آپ نئے کپڑے پہن کر آئے, ہم نے کہا ہاں ہم نئے کپڑے پہن کر آئے, آپ تو بالکل غسل کر کے تیاری کر کے آئے, ہم نے کہا بالکل عید کا دن ہے تو آپ نے کیوں نہیں کپڑے پہنے؟ کہنے لگے قیدیوں نے بھی تو عید ہے, قیدیوں نے بھی عید ہے. لوگ عید پہ مٹھائیاں کھاتے ہیں, میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, جیل والے تو اس دن روٹی بھی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کیا گزر رہی ہوگی, ہمارے گھر میں کیا عید ہے ہماری, ہم یہاں باندھے بڑے پڑے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں محبوس ہو کر. جب ہم سے پوچھتے آپ کے جذبات کیا ہیں تو میں ان سے کہتا تھا خدا کی قسم, میں کہتا تھا آج کے دن جتنی خوشی ہمیں ہے کسی اور کو ہو نہیں سکتی. کیوں؟ ایک لفظ تھا جس کے دہرانے میں اتنی تسکین آتی تھی, جب ہم وہ لفظ بولتے ہمیں خود اس لفظ بولنے میں اتنا سرور آتا تھا کہ اسے بیان نہیں کیا جاتا. کیا لفظ تھا؟ جب عید آتی ہم کہتے ایک اور عید امی ایسا کے نام, خدا کی قسم ایک اور عید کی خوشیاں, ایک اور عید امی ایسا کے نام. یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے, یہ الفاظ ایسے ہیں کہ شاید اس کی حلاوت آپ کے قلب و جگر میں پیدا ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں اس کی حلاوت آج تک محسوس ہوتی ہے. جب ہم مل کر کہتے تھے اور ایک اور عید امی ایسا کے نام, بس جو چاہنے کے دیر تھے ہم بھول جاتے تھے, پریشانیاں کا پھول جایا کرتے تھے. دوستو یہ جیلیں کاٹنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں, جیل کا منہ دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہمارے حق ہیں اور ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جن کی زندگی محلات اور کوچیوں بڑوں میں نہیں گزری. میرے آقا کی زندگی کے تین سال شیر ابی طالب میں کیا جا کر گزرے. پیغمبر اسلام کی میٹھی میٹھی سنتیں تو یاد ہیں, طائف میں پتھر کھانے والی, احد میں داغ شہید کروانے والی, مکہ میں پریشانیاں اٹھانے والی, اور شیر ابی طالب میں قید رہنے والی زندگی یاد نہیں ہے؟ میرے صابر کی تو سنت یہی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی تفسیر کی, حضرت کے سب تفسیر انکار بیان کر رہے تھے تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. میں نے چون جیل میں 108 دن گزارے, اللہ کا فضل ہے, اللہ تیرا احسان ہے, بڑی بات نہیں ہے, الحمدللہ 108 دن چون میں گزارے جہاں آسمان نظر نہیں آتا تھا. 108 قرآن ختم کیے, ہم نے تو یہاں رونے دھونے میں تو وقت صرف نہیں کیا. سباز ہائے نواز, ہائے سباز ہائے نواز, ہم کدھر جائیے اب اس بار, اب دوبارہ اقتدار کی بات نہیں, ہم تو کہنے میں بچانے گے کہ نہیں بچانے گے, اقتدار کی بات ختم, بچیں گے یا نہیں بچیں گے. اور وہاں پھر میں نے مجھے ایک افسر نیک مل گیا, میں نے کہا اگر تعاون کر سکتے ہو تو کہیں سے مجھے قرآن کی تفسیر لا دو جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ لے آئے تو آپ تو جانتے ہیں کہ ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, آج بھی اس تفسیر کے حاشیے پر کہیں کہیں لکھا ہوا ہے فلاں تاریخ مالٹا, فلاں تاریخ مالٹا, جزیرہ مالٹا میں
اس وقت کے نکاح لکھنے والا فرد ہے. تم پاکستان کی جیلوں کی بات کرتے ہو اور معمولا چالا کے ماننے والے ہیں اور جن کی زندگی ہمارے پہلے گزر گئی ہے پانی میں گزر گئی کالے پانی میں گزر گئی یہ مالٹا میں گزر گئی مصر کے علاقے میں مالٹا ہندوستان کا ایک عالم دین عملہ کرنے کے لیے حرمین میں جائے وہاں اسے گرفتار کر کے مالٹا پہنچا دیا جائے. اور کیا گزری ہے کن کے ماننے والے ہو اہل حق اپنی تاریخ کو فراموش کر بیٹھے ہو. ہمارے اقابر وقت کے حاکموں کے سامنے سر جھکانے والے نہیں تھے سر کٹوانے والے تھے. کن کی اولاد ہو کن کے نام لے رہا ہو نام لے رہا ہو کن کے نام پہ آزادی ملی ہے کن کے نام پہ عزت ملی ہے کن کے نام پہ آج دنیا میں یہ سوکت حاصل ہے ان کے نام سے عزت حاصل ہے جن کی پوری دنیا کے جیلوں میں چکیا بیچ سے گزر گئی. ہمارے اکاؤنٹ نے کوئی وراثت میں ہمیں محلات نہیں دیے ہیں وراثت میں ٹیکس یا بینک بیلنس نہیں دیے ہیں وراثت میں عہدے اور منصبے اور وزارتیں نہیں دی ہیں. ہمارے اکاؤنٹ نے وراثت میں ہمیں جیلیں دی ہیں جو ہمیں مسلسل دی ہے عزم مسلم دیا ہے. ہمارے اکاؤنٹ نے وراثت میں جابروں کے سامنے کلمہ لائے حق کا شعار دیا ہے ان کے ماننے والے ہیں. کیا نسبت ہے اس شخص کو اکاؤنٹ سے جس کی ساری زندگی حکمرانوں کی پیچھے میں گزر جائے. کیا نسبت ہے اس شخص کو اکاؤنٹ سے جو دین کو بیچے جا کر جو دین کو دربار میں جا کر بیچے. کیا نسبت ہے اس شخص کی اکاؤنٹ سے جسے پوری زندگی دین کے لیے کوئی گزر نہ پہنچے. کیا نسبت ہے اس شخص کی اکاؤنٹ سے جو ان لوگوں کے ساتھ یاری اور وفاداری کے رشتہ استعمال کرے جنہوں نے اسلام کی دیواروں کو منظم کیا اسلام کے شعار مدارس کی طرف پوری نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ انہیں مسوار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایسے لوگ نسبت اکاؤنٹ سے سخاوت کرے جو مرنے کی بات ہے. دور مت جائیے دور مت جائیے یہ نام نکل لیجیے. حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ حضرت مجاہد مولانا غلام غوث ہزاروی اور وہ راستے رکھتی حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی جن کے دل شدن میں آج بھی پھول مہک رہے ہیں آج بھی خانپور کی فضاؤں میں جن کی آواز رس بھول رہی ہے آج بھی جن کی قبر سے علم و عرفان کی لطافت اور خوشبو دنیا کو مہتا رہی ہے. کیا یہ خبر جن کو آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کبھی آپ نے ان کے کردار میں کوئی خامی پائی کبھی وقت کے کھلونوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے ان اکاور کو دکھتے ہوئے دیکھا. ان اکاور کے نام لینا ہے ہم ان اکاور کے کوشش کی ہیں ان کے نام سے کھانا کھا رہے ہیں خدا کی قسم. کیا ہے مطلب کا علم ہمارا کیا ہے حیثیت ہماری نہ علمی دنیا سے ہے عملی میدان سے تو ویسے ہی ہم دور ہیں. علمی دنیا سے کبھی مت نہ رہا عملی میدان سے آج نہ ہی نہیں ہے تقوی طہارت اور ہوشیاری صرف لفظوں تک رہ گئی ہے ہم تو اس کی معنی سے بھی ناشنا ہے. آج اگر عزت ہے تو صرف ان کے نام کی برکت سے ہے ان کے نام کی برکت سے ہے. دوستو یہ وہ لوگ تھے نواز شریف شہباز شریف بے نظیر ان کی حیثیت تو مکھی مچھر اتنی خدا کی قسم. اے ہم تو ان اکابر کے ماننے والے ہیں جن کے سینوں میں جگر انسانوں کا نہیں شیروں کا تھا. حضرت میں سوچتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں اس انگریز سے پالا پڑا جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس انگریز سے مکھا لگا رہا کہ جو سات اندر پار آ کر پورے ہندوستان برپا برما سری لنکا اور یہاں تک کہ آگے جو چائے کے بالے تک پھر آگے انڈونیشیا ملیشیا یہ سارے علاقے پھر یہاں تک کہ عالم عرب ترس پرتگال تک پھر یہاں تک کہ برطانیہ تک اسی ایک ہی حکومت ہے. اس حکومت سے مچھا لگا کر یہ نہیں کہتے کہ اقتدار بدل دو بلکہ کہتے ہیں موت چھوڑ دو گما لو گے. اصل حیران ہے کتنا بڑا مطالبہ ہے وہ ساڈے تو مطالبے ہی چھوٹے نے بل پاس کر دو ساڈے تو مطالبہ ہی چھوٹا گیا کہ تمہیں حکمران رہو بل پاس کر دو. اکابر کہتے تھے تمہاری حکومت تو کیا تمہاری شکل دیکھنا بھی ہمیں منظور نہیں ہے. اتنی بڑی حکومت کے تاجدار میرے سے کہتے ہیں نکل جاؤ میرے وطن سے. وہ کہتا تھا دیوانے کی بڑھ کہتے ہیں یہ مولوی مجھے نکالنے آئے ہیں یہ ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. آج فتوا دیتے ہوئے ڈرتے ہیں 16 MPO لگ جائے گا ہے نعرہ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں 295 لگ جائے گی. کیا سزا ہے 3 سال کیا سزا ہے 295 کی 7 سال ہم ان اکابر کے ماننے والے ہیں. خالد دین ہار سے پوچھا جب ان کے علاوہ نبی رحمت اللہ علیہ انگریز کی عدالت میں آ گئے ہوئے. انگریز نے کہا سنا ہے آپ کہتے ہیں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. ان لفظوں کا وزن آپ کو اس طرح محسوس ہو سکتا ہے جیسے میں آج کہہ دوں کہ جنرل پرویز مشرف کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. آپ دیکھیں گے یہ لفظ کہنے سے کیا نتیجہ نکلے گا. یہ چھوٹی سی حکومت ہے, انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کب کہا؟ جب لوگ انگریز کو تعویذ لکھ کے دے رہے تھے. کب کہا؟ جب بڑے بڑے جدے دستار والے انگریز کو سفارش نامے پیش کر رہے تھے. جب ہندوستان کو دارالاسلام کہا جا رہا تھا. جب انگریز کی حکومت کو رحمت خداوندی کا سایہ کہا جا رہا تھا. جب جگیردار وڈیرے جیسے لوگ اپنے نظاروں اور اپنے نوکروں کی فوج انگریز کو دے رہے تھے تاکہ وہ اس وقت اپنے دشمن سے مقابلہ کرے, اس وقت تیرے اور میرے اکابر فتنے دے رہے تھے مسلمانوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. خیر یہ خیر, انگریز نے کہا آپ نے فتوا دیا تو کیا کہا میرے شیخ نے؟ کہا دیا کیا, دیتا ہوں جب تک جان میں جان ہے دیتا رہوں گا, جب تک جان میں جان ہے فتوا دیتا رہوں گا. انگریز کا قلم رک گیا, بچہ حیرت میں ڈوب کر کہنے لگا حسین احمد جانتے ہو کہ اس کی سزا کیا ہے؟ جانتے ہو کہ اس کی سزا کیا ہے؟ کتنی بڑی بات کر دی ہے, اس بات کی قانون میں کیا سزا ہے؟ تمہارے اس فتنے اور اس بات کی سزا بات ہے. انگریز کا کیا تھا کہ مرد مجاہد مرد جلندر مرد درویش شیخ العربی والاعظم حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی دبل سے کھجر کا کپڑا نکال کر انگریز کے سامنے پھیلایا کہ آپ کی سزا سناتا ہے میں تو دیوبند کے کفن بھی ساتھ لایا ہوں. یہی وہ وقت تھا, یہی وہ لمحات تھے جب مولانا محمد علی جوہر اسی عدالت میں حضرت مدنی کے پاؤں میں گر پڑے اور وہ شیر کہا تھا توحید تو یہ ہے خدا حاضر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خدا میرے لیے. یہ ہے ہمارے اکابر, یہ ہے ہماری تاریخ. ہم وارث ہیں ان عظیم شخصیات کے, ہم نام لے رہے ہیں ان عظیم ہمارے کرام والے آپ کے. آج ہم موجود ہوں اور سفر تندر آتا ہے. اگر اپنے اکابر کی اولاد ہو, اپنے اکابر کے روحانی وارث سے سربند ہو, پھر لگا کر جرات کیا ہے کسی سفر کو کہ تمہارے سامنے ننگا نہ کرا سکے. اب تو اللہ کے فضل سے آپ کے نام کی دہشت ہی اتنی ہے, دہشت ہی بہت ہے. اور کسی شاید نام کافی ہے. اور اب تو بہت ہی بڑی آسان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم ان اکابر کے نام لیوا ہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی جب واپس آ رہے ہیں مالٹا کی جیل سے تو بحری جہاز میں سوار سمندر میں تلاتم آیا اور موجے کھیلنے لگی جہاز کے عرصہ سے, جہاز ڈگمگانے لگا, لوگوں کو جانوں کی فکر پڑی. شیخ الہند نے کہا مجھے جان کی فکر نہیں, قرآن کی تفسیر لاؤ سینے سے لگانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر میری موت بھی آئے تو میرے سینے سے قرآن لگا ہوا. مسلمانوں جن قوموں نے قرآن کو سینے سے لگایا اللہ کے عالم نے انہیں سریا تک پہنچایا, اور جن قوموں نے قرآن کو پشت کی پھر پوچھو تاریخ سے کہ اسفل السافلین ان کا مقام ہوا. اللہ تعالیٰ ان دینی اداروں کو تا قیامت ترقی کرتا رکھے. یہ دینی ادارے آباد ساد ہیں, یہ اہل حق کے قلعے ہیں, یہ مضبوط مرکز ہیں. مت بھولے کوئی کہ یہ دینی ادارے ختم ہو جائیں گے, دینی اداروں کی رونق مان پڑ جائے گی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہر چلتے ہوئے سورج نے ان اداروں کو نوید انقلاب دی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے ہر آنے والے دن میں ان اداروں کے چہروں پر ہمیشہ فتح کا کامیابی کا ٹکا لگایا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے. یہ ایک وقت تھا حضرت شیخ الحدیث فرما رہے تھے کہ دو دو آدمیوں کے تو کھڑا کر دیا جائے تو اتنے بڑے یہاں گڑے تھے. آج کیا ہے, قرآن و سنت کا یہ عظیم مرکز آباد ہے. سبحان اللہ, کہاں گڑے تھے کہاں مرکز ہے. اگر ہم لوگ الٹے پر رہے ہوتے, ترقی کی بجائے تنزل کی طرف دامزن ہوتے تو مدارس کھنڈرات میں تبدیل ہوتے, یہ رونق نہ ہوتی,
یہ رونق اس بات کی دلیل ہے، یہ چہروں پر غیرت اور حمیت کے نشان، یہ کھلی کھلی پیشانیاں، یہ منور منور چہرے اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حق کی آواز اثر دکھا رہی ہے، قرآن و سنت کی آواز قبولیت اور پذیرائی حاصل کر رہی ہے۔ ان اداروں کی دام دل میں سکھ لے، تعاون کیجیے۔ اور یاد رکھو جو بات میں ایک اور کہنا چاہتا تھا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، لیکن میں نے آج یہ بتلانا ہے کہ جن جو قرآن کے ساتھ ہوئے اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی۔ قرآن کی حفاظت تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو ہے ہی ہے۔ جو اپنے آپ کو قرآن سے چمٹا لے، اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اپنے عمل میں اتار لے، اپنے زندگی کے تمام شعبوں میں ریز کر لے، اس گروہ طبقہ جماعت اور فرد کی حفاظت کا ذمہ بھی اترا دیتا ہے۔ آج آپ نے جس دور میں بھی قرآن کو سینے سے لگایا، وقت کی بڑی بڑی ظلم و جبر کی آمیابی ان کو پایا، استقامت میں نروس پیدا نہ کر سکی۔ دوستو، قرآن کریم کے یہ ادارے، یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے، ان کی قدر کیجئے۔ خدا کی قسم، مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب حضرت بڑے بڑے ہمارے شیخ آیا کرتے تھے جلسوں میں، بچپن تھا، عجیب بات تھی، میں بڑے بڑے بزرگوں کی تقریریں سنتا تھا اور روتا تھا۔ اس وقت میں تب نہیں پڑھا، میں ابھی حفظ کر رہا تھا، میں روتا تھا، ایسی رونا آ جاتا۔ جب میں گھر جاتا تو میرا بھائی کہتا، والد صاحب ابا جی یہ صحیح کر لیے میں روتے ہی رہا۔ تو والد صاحب کہتے، بچے کیوں روتا؟ میں نے کہا، ابا جی میں اس لیے روتا ہوں، جب یہ بزرگ چلے جائیں گے تو پھر کون ہوگا؟ یہ بزرگ جب چلے جائیں گے تو پھر ایسے بزرگ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ مجھے یہ سوچ سوچ کر رونا آتا تھا۔ تو والد صاحب کہا کرتے تھے، بیٹے یہ بزرگ بھی دین کی وجہ سے بنے ہیں، انشاءاللہ اللہ ایسا سلسلہ جاری رکھے گا، قیامت تک دین میں رہنا ہے، جو دین سے ملا بزرگ بن گیا ہے، جو قرآن سینے سے لگائے گا وہ بزرگ بن جائے گا۔ آج ان حضرات کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج اس لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، ان کی جوتیاں میں سر کا تاج اس لیے ہے کہ یہ شاخ حدیث ہے، شاخ تفسیر ہے، قرآن کی وجہ سے، حدیث رسول کی وجہ سے ان کی جوتیاں اس لائق ہو گئی ہیں کہ اگر انہیں تاج سر بھی بنایا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان اداروں کے ساتھ مل جائیے، ان کے معاون بنیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ یہ تعاون کریں گے، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ ترکی میں قرآن کی توہین کی، طوفان غرق، تو اللہ تعالی نے ایسا طوفان بھیجا کہ 3500 آدمی قرآن کی توہین کرنے والے غرق ہو گئے۔ حضرت شیخ حدیث تشریف فرمائے، حضرت میں آواز کروں گا کہ دعا حضرت فرمائیں، ان شاء اللہ دعا ہوگی۔ اب لوگ ہم دعا کروا رہے ہیں، مولانا مدار اعظم طارق صاحب متوجہ لوگ خود دعا کرائیں، سب بیٹھ جائیں، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وانزله المقعد المقرب عند یوم القیامه۔ اے رب العالمین، قرآن پاک کی تفسیر کے یہاں آخری سبق پڑھائے گئے ہیں، اسی نسبت سے آج کی یہ تقریب ہے، اللہ تو یہاں ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما۔ اے اللہ، یہ بابرکت مہینہ نزول قرآن اسی میں ہوا اور قرآن پاک کے ساتھ اس کی خاص نسبت ہے، یا اللہ تو اس بابرکت مہینے اور اس محفل کی، یا اللہ، برکت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ ان دینی اداروں کو تا قیامت یا اللہ اسی طرح جاری و ساری رکھ، اور ان کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے اکابر و مشائخ جس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے درجات کو اور بلند فرما، ہمیں ان کے مشن پر کار بند رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب اور حضرت درخواستی کے ساتھ زیادہ ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، اور حضرت درخواستی کا خان وادہ یہاں، یا اللہ، جلوہ فروز ہے، یا اللہ، ان حضرات کی زندگی میں برکت پیدا فرما، ان کی سرپرستی ہمارے سروں پر بہت دیر تک یا اللہ قائم دائم رکھ۔ اے الہ العالمین، اپنے کرم سے ہمارے سب کے مسائل کو حل فرما دے، خصوصاً یا اللہ ہمارے ساتھی جاں باز نوجوان مجاہد جو جیلوں میں ہیں، یا اللہ سب کو باعزت رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ سب کو باعزت رہائیاں نصیب فرما، ان کے پایا استقامت میں یا اللہ اور قوت پیدا فرما، اور کبھی بھی یا اللہ ان کے پایا استقامت میں لغزش نہ آنے پائے، یا اللہ جو حق و صداقت کی راہ میں پرچم بلند کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کے ورثاء کو اور لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما، اور ان کے یا اللہ اولاد کو ان کا صحیح جانشین بنا. اے اللہ العالمین، جو ان اداروں کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کو اندھا کر دے، برے ہاتھوں سے یا اللہ بڑھتے ہیں ان کے ہاتھ توڑ دے، برے قدموں سے بڑھتے ہیں ان کے قدم توڑ دے. یا اللہ، جو زبان سے، دل سے، مال سے، دعا سے ان اداروں کا تعاون کرتے ہیں تو ان کو خیر آباد رکھ. یا اللہ، آباد و شاد رکھ ان کے مالوں میں، جانوں میں، عزتوں میں، آبروں میں، اولادوں میں برکت پیدا فرما. اے اللہ العالمین، اپنے کرم اور اپنے فضل سے اہل حق کی حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ تو ہم تمام مسلمانوں کی دلی حاجات، نیک تمناؤں، آرزوؤں کو پورا فرما. اے اللہ العالمین، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر دے، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی عطا کر دے. یا اللہ، جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں لیکن ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں عطا کر دے. ہر برائی سے ہمیں نجات عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، یہاں ہزاروں نوجوان ہیں جن کے دلوں کی دھڑکن اور یا اللہ ایک ایک دل کی حرکت کے ساتھ ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ اے اللہ، اسیرا نے ناموس صحابہ کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ، انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. سب مجاہدوں کو باعزت رہائی نصیب فرما. دین دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ، آخرت کی کامرانیوں اور سعادت کو امکنات فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد امال.
حضرات گرامی، ابھی آپ جرنیل سپاہ صحابہ حضرت علامہ مولانا محمد اعظم طارق صاحب کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، جو انہوں نے جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے سالانہ خطبہ تفسیر القرآن کے موقع پر مورخہ 27/12/99 کو فرمایا، اور موضوع تھا ہم کون ہیں، ہم کن کے نام لے رہے ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے. اور آپ تک پہنچانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس خانپور کو عطا فرمائی.
آدم آیا تارے کادم آیا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا، ہر سو خوشیاں تایا، ہر سنیے کے دل پہ چایا، باطل ہے گھبرایا، باطل ہے گھبرایا، گلشن سکھائے صحابہ کو سجایا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا.
لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح شام تیرا،
لگتے ہیں نام تیرا
گھر لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح شام تیرا، ہر لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح شام تیرا،
بالکل کلیا جم رہی ہے، بالکل کلیا جم رہی ہے، سرمک تیرے چوم رہی میرے لگے دکھایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا،
ہر تو خوشیاں ہر تو خوشیاں کا تو لایا، دل پہ چایا، باطل ہے گھبرایا، گلشن سے پائے صحابہ کو سجایا، آیا آیا
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر رجاج کے نعرہ تکبیر.
ہر لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح شام تیرا، ہر لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح شام تیرا، ہر لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح شام تیرا،
بالکل کلیا جم رہی ہے، بالکل کلیا جم رہی ہے، قدم کو تیرے چوم رہی میرے مجھے دکھایا، گلشن سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا.
دکھ سکھ جو بھی سر پہ آیا، ہنس ہنس کے سینے سے لگایا،
دکھ سکھ جو بھی سر پہ آیا،
دکھ سکھ جو بھی سر پہ آیا، ہنس ہنس کے سینے سے لگایا،
دکھ سکھ جو بھی سر پہ آیا، ہنس ہنس کے سینے سے لگایا، بیڑی عورت کڑیاں کہتے، بیڑی عورت کڑیاں کہتے، جیلوں میں وہ تنہا رہ کے ہر جگ میں گھبرایا، ہر جگ میں گھبرایا، گلشن سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا،
بالکل کلیا چوم رہی ہے، گلمک تیرے چوم رہی ہے، مجھے دکھایا، گلشن سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا آدم آیا تارے کادم آیا.
ظالم سے نہ جھکنے پائے، دولت سے نہ بکنے پائے، ظالم سے نہ جھکنے پائے، ظالم سے نہ جھکنے پائے، دولت سے نہ بکنے
پائے ظالم سے نہ جتنے پائے دولت سے نہ جتنے پائے تر گئے اپنی جان نچاور تر گئے اپنی جان نچاور تارو پیٹ اے بہادر شان چہادر پایا گلشان کی پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے کازم آیا 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 آدم آیا تارے اور جھنوی کا پیغام رسا تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنوی کا پیغام رسا تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنوی کا پیغام رسا تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنوی کا پیغام رسا تو باطل پہ شمشیر سنا تو دیکھ تیرا ابرو تیکھا دیکھ تیرا ابرو تیکھا کیا ہے ایران مسیح کا بھاگو بھاگو آیا ارے بھاگو بھاگو آیا گلشان کی پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے قدم آیا 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 اور جھنوی کا پیغام رسا تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنوی جھنوی کا پیغام رسا تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنوی کا پیغام رسا تو باطل پہ شمشیر سنا تو دیکھ تیرا ابرو تیکھا دیا ہے ایران مسیح کا بھاگو بھاگو آیا ارے بھاگو بھاگو آیا گلشان کی پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے قدم آیا 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 آدم اور شیعہ کا جب چیلنج آیا آدم کو میدان میں پایا وہ تو عام نظام قرآن یاد ہے نا آپ کو جب شیعہ نے چیلنج دیا تھا یاد ہے نا وہی بات بھی مجھے پیش کر رہا ہوں اور شیعہ کا جب چیلنج آیا آدم کو میدان میں پایا شیعہ کا جب چیلنج آیا آدم کو میدان میں پایا شیعہ کا جب چیلنج آیا آدم کو میدان میں پایا زخمی حالت میں یہ حاضر زخمی حالت میں یہ حاضر بابا پھر میدان سکھا کر پوچھو کیوں نہیں آیا ارے پوچھو کیوں نہیں آیا پریشانی سے پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے قدم آیا 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 آدم آیا تارے قدم آیا ہر تو خوشیا کا تم لایا ہر تو خوشیاں کا تم لایا ہر سننے کے دل پہ سایا باطل ہے گھبرایا گلشان کی پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے قدم آیا 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 جھنوی تیرا کار وار بادواں شاد ماں 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 ہفتے ہم سب کٹ جائیں گے کفر کے آگے بٹ جائیں گے جھنوی درس پڑھایا گلشان کی پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے قدم آیا 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 آدم آیا تارے قدم آدم تیری دوست جوانی مسعود الرحمٰن عثمانی آدم تیری دوست جوانی آدم تیری دوست جوانی مسعود الرحمٰن عثمانی آدم تیری دوست جوانی آدم تیری دوست جوانی مسعود الرحمٰن عثمانی کریا کریا بستی جا کے کریا کریا بستی جا کے جھنوی کا پیغام سنا کے امت کو جگایا گلشان کی پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے قدم آیا 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 آدم آیا تارے قدم آیا ہر تو خوشیاں کا تو لایا ہر تو خوشیاں کا تو لایا سننے کے دل پہ سایا باطل ہے گھبرایا گلشان کی پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے قدم آیا 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 آدم آیا اور موجے دیکھ کے یہ طوفانی لرزا بر اندام ایرانی موجے دیکھ کے یہ طوفانی لرزا بر اندام ایرانی موجے دیکھ کے یہ طوفانی لرزا بر اندام ایرانی مشن پہ اپنی جان لٹا دے مشن پہ اپنی جان لٹا دے سیرت کو ایران بگا دے جنوی درس پڑھایا جنوی میں فرمایا گلشان کے پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا تارے قدم آیا 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 آدم آیا تارے قدم آیا سمی ارشد کی دعا ہے سنیوں کی التجا ہے سمی ارشد کی دعا ہے سنیوں کی التجا ہے سمی ارشد کی دعا ہے سنیوں کی التجا ہے قائد مرشد بن کے آیا قائد مرشد بن کے آیا قائم اور آگے سنایا ہم پہ ایک کا سایا گلشن کی پائے صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا 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 آدم آیا تارے قدم آیا 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 آدم جن آیا تارے کا گمایا
جنرل مولانا تارے